السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا دن تھوڑا سا جائزہ لینے کا دن ہے، قرآن مجید بھی مکمل ہو رہا ہے، رمضان بھی اپنے آخری عشرے میں ہے اور اختتام کی طرف ہم سب جا رہے ہیں، تو ایسے میں ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا یہ رمضان ہمارے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا ہے. اس کا جواب ہمیں کسی انسان کو نہیں دینا، یعنی آپ نے مجھے نہیں دینا کہ ہاں میرے اندر کوئی چینج آیا ہے یا نہیں آیا، کیونکہ آئی ایم نتھنگ. میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں سوائے ایک شاباش کے، اور اس کی بھی کیا ویلیو ہے. تو آپ اپنے آپ کا محاسبہ خود کریں اور خود کو خود نمبر دیں کہ آپ میں کون سی اچھی عادات اس رمضان میں پیدا ہوئی ہیں، اور کن چیزوں کو چھوڑنے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ابھی تک بھی نہیں چھوڑ سکے، اور ان کے لیے آپ کیا سٹرگل کر رہے ہیں. کیونکہ کسی بھی کام کے کرنے کے بعد خود کو ایویلیویٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے جو محنت کی، جو کوشش کی، وہ کس حد تک کامیاب رہی، اس کا کتنا فائدہ ہوا. تو دو طرح سے یہ ایویلیویشن کریں گے، ایک آپ یہ دیکھیں گے کہ حقوق اللہ میں کیا بہتری آئی ہے، دوسرے حقوق العباد آپ کے کتنے اچھے ہوئے ہیں. نمبر ایک، کوئی روزہ بغیر عذر یا بیماری کے تو نہیں چھوڑا، فرض نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا. یہ چند ایک کوشچنز ہیں، مزید آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن پاک اور اس کے معنی میں غور و فکر کیا، کیا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، یعنی کیا آپ کا ذکر رمضان سے پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہوا ہے، یا کم از کم اس کی ضرورت اور اہمیت کا احساس آپ کے دل میں اجاگر ہوا ہے، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں آپ انشاءاللہ والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات میں شمار ہوں گے. عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں کیا دعائیں مانگی گئیں، یعنی کیا عام دنوں کی نسبت رمضان میں آپ نے دعائیں زیادہ مانگی یا نہیں. آخری عشرے کی تاک راتوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں اور نیکی کے کاموں میں خوشی سے خرچ کیا، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرا. یہ ہیں چند سوال حقوق اللہ سے متعلق اور حقوق العباد سے متعلق. کیا میں نے اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی، اور صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے ان پر مال خرچ کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، اپنے گھر والوں کے آرام کا خیال رکھا، دکھی انسانوں کی غمخاری اور ہمدردی کی، یعنی جو بھوکے مساکین اور مشکل میں لوگ ہیں ان کے لیے کچھ فکر کی، ان کے لیے کچھ دعائیں کی، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا، بیماروں کی تیمارداری کی، گھریلو ملازمین کی ذمہ داریوں میں کمی کی یا کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، تجسس اور عیب جوئی سے بچنے کی کوشش کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، حق تلفی تو نہیں کی، کیونکہ کسی کو اذیت دینا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو دکھ دینا، یہ بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے جن کی سزا ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن کس طرح بڑے بڑے بچھو اور سانپ ایسے لوگوں کو کاٹیں گے جو دنیا میں دوسروں کو کاٹتے رہتے ہیں. مشکلات اور مصائب پر صبر و تحمل سے کام لیا، یعنی اگر کسی نے آپ کو تنگ کیا تو آپ نے اس پر جوابی ریئیکشن ویسا نہیں کیا جیسے اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی یا بد اخلاقی برتی، اور آپ نے یہ پڑھا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. سلام میں پہل کرنا شروع کیا کہ ہر ایک کو مسکرا کر ملتی ہوں، اور سب سے آخر میں یہ کہ رمضان کا مقصد تقوی کا حصول، کیا اس میں کامیابی ہوئی، یعنی میرے اندر اللہ کا ڈر کتنا پیدا ہوا. اگر تقوی نہیں آیا کچھ بھی نہیں آیا، کیونکہ تقوی ہوگا تو ہی گناہوں سے بچنے کی قدرت ہوگی انشاءاللہ.
السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سننے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی تو آتی ہے, ہم اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یا ایک دن کا بھی وقفہ آ جاتا ہے تو ہمارے اعمال, ہماری وہ عادات جو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں وہ واپس اسی طرح سے آ جاتی ہیں, اور اس میں مستقل مزاجی اور استقامت نہیں رہتی.
جی, اس کے لیے تین چار چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو مستقل مزاجی کے لیے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جما کے رکھے ہدایت کے راستے پر, دین میں ترقی کے راستے پر. دوسری بات یہ ہے کہ میک اے چیک لسٹ کہ آپ اپنے اندر کیا کیا لانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ چیک لسٹ بنی ہوئی ہے شہر رمضان میں, اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں جو آپ کی پرسنل ہو وہ آپ چیک لسٹ بنائیں, اور ہر ہفتے ایک دن کم از کم رکھیں اسی طرح اپنا محاسبہ کرنے کا. تیسری چیز یہ ہے کہ علم کی مجلسوں سے جڑے رہیں. قرآن پاک رمضان میں نازل تو ہوا ہے لیکن صرف رمضان کے لیے نہیں نازل ہوا, سارے سال کے لیے ہے. تو اگر آپ اس کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یہ مسلسل سیراب کرتا رہے گا اور صفائی کرتا رہے گا, یہ آپ کے اندر جاتا رہے گا تو اندر کی امپیورٹیز جو ہیں وہ باہر نکلتی رہیں گی. اگر قرآن سے تعلق نہیں رہا تو واقعی پھر واپس پلٹنے کا بہت ڈر ہے. چوتھی چیز, اچھی صحبت, اچھے دوست, اچھی کمپنی, کیونکہ ان سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے, انسان کو انسپریشن ملتی ہے, انسان کو تقویت ملتی ہے, تو اس کا بہت اہتمام کرنا ہے. استقامت جو ہے یہ واقعی بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں, ورنہ یہ کہ انسان پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے جب ایک چیز جاننے کے بعد پھر انجان بنتا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے آپ نے؟ نمبر ایک دعا, اور نمبر ٹو محاسبہ چیک لسٹ, نمبر تین علم کی مجلسوں سے کنیکشن رابطہ برقرار رکھنا ہر قیمت پر, ہر قیمت پر. کچھ بھی اس کو اپنی زندگی میں ایسے ہی شامل کر لیں جیسے کھانا پینا شامل کیا ہوا آپ نے, یا کوئی اور آپ کی زندگی میں اہم ترین چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ کو گزارا نہیں, کیونکہ اس کا تعلق ہماری آخرت سے اور بہت ضروری ہے کہ ہماری آخرت سنورے. چوتھی چیز, اچھی صحبت, اچھے دوست. آپ بھول جائیں تو آپ کو یاد دہانی کرائیں, اور جب آپ غلط کرنے لگے تو آپ کو روک بھی سکیں, آپ کے ساتھ اتنی فرینکنیس ہو کہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ نہیں, اور آپ ان کی بات سن کے مائنڈ بھی نہ کرتے ہوں. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کے لیے استقامت کا ذریعہ بنے گی. جی
استاد, جو ہم نے پڑھا تھا چند دن پہلے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے سے اللہ تعالیٰ ایک تو اس کا ڈبل اجر دیتے ہیں, بڑھا کر دیتے ہیں, دگنا دیتے ہیں, اور دوسرا چیز ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ احسان کے بدلے احسان اس دنیا میں بھی ہمیں دیتے ہیں. تو اس سے متعلق میں اپنا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یکم رمضان سے میں نے ایک عادت اپنے لیے سیٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو رات کے کسی ایک مخصوص حصے میں قرض حسنہ دینا ہے, اور چاہے تھوڑی سی لیکن روز دینا ہے اور خفیہ دینا ہے. تو اس پہ الحمدللہ عمل ہوتا رہا. تو اس طرح ہوا کہ چند دن پہلے قرآن کی ایک آیت تھی کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا چاہیے, تو اس پہ عمل کرنے کے لیے میں نے کچھ گفٹس دیے تو میرے پاس پیسے ختم ہو گئے, اور پھر میں نے عصر کی نماز میں اسی دن دعا کی, میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ سے پکارتی ہوں اور آپ اسے مانگ رہی ہوں, کسی اور سے نہیں مانگ رہی. اور پھر رات کو تہجد میں تھوڑی سی دعا مانگی, اتنی زیادہ نہیں مانگی لیکن تھوڑی سی مانگی, اور پھر میرے ذہن میں ایسے ہی خیال آیا کہ میری الماری میں ایک پاؤچ پڑا ہوا ہے, ایسے ہی چیک کر لوں شاید کہیں اس میں کچھ پیسے ہوں. اور جب اصل میں نے دعا مانگی تھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ 300 روپے کی ضرورت ہے لیکن اگر 500 کا نوٹ ہو گیا تو زیادہ اچھی بات ہوگی, اور اگر آپ چاہیں تو اس سے زیادہ دے سکتے ہیں, لیکن اتنا زور نہیں دیا لیکن ایسے ہی خیال آیا. اور پھر رات کو مجھے پاؤچ چیک کرنا یاد نہیں رہا, اور صبح پھر سحری کے بعد جب میں نے کھولا تو یقین جا رہا ہے کہ 1500 روپیہ پڑا ہوا تھا, اور میں نے سوچا کہ 500 کا خیال گزرا تھا اور اللہ نے ڈبل ٹرپل دے دیا. اور جب پھر وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ احسان کے بدلے احسان اس دنیا میں بھی دیتے ہیں, تو مجھے فوراً سے وہ یاد ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بہت پیار آ رہا تھا. تو اس لیے ہمیں قرض حسنہ کی عادت اپنانی چاہیے,
اللہ تعالیٰ سے اسپیسیفک فگرز میں بھی مانگنا چاہیے, کوئی حرج نہیں, کیونکہ جتنا ہم اس سے مانگیں گے اتنا خوش ہوگا, اور جتنا ہم بندوں سے مانگیں گے اتنا بندے ناراض ہوں گے. چلیے آگے چلیں. 29واں پارہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات ترجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
سورة الملك مکی سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی تھی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک. یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست ہے بخشش فرمانے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا، بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور پھر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، کیا اللہ کے فرما بردار بندے بن کر زندہ رہتے ہیں یا نافرمان بندے بن کر. اور یہ ٹیسٹ ہر ایک کا ہو رہا ہے، اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں واضح ہدایات، گائیڈ لائنز دی ہیں، کیا ہمیں کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے. خوش قسمت وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکیں. اور امتحان ہے کس چیز کا؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن عمل کس کا ہے، سب سے بہترین کام کس کا ہے. یعنی ایک تو ہے کہ انسان کچھ بھی کر لے، اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ کرے اس کو نہایت عمدہ طریقے سے کرے. ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو کام ہیں کیا واقعی وہ احسن ہیں، کیا ہماری نمازیں احسن ہیں، کیا ہمارا صدقہ خیرات دینے کا طریقہ احسن ہے، کیا ہمارا صبر و تحمل احسن ہے، کیا ہم لوگوں کے ساتھ جب میل ملاقات کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں کسی بھی طرح، کیا وہ احسن ہے، کسی بھی رشتے کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، والدین کے ساتھ کیا ہم احسان کا معاملہ کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، سسرالی رشتے داروں کے ساتھ. یہ سارے ہمارے ٹیسٹ ہیں. ان سب کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہمارا معاملہ کہاں اچھا ہے، کہاں نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ نماز روزہ کا تو ایک محدود اور مخصوص حصہ ہے نا، باقی زندگی تو ہماری لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے، اور اس میں ہم بار بار فیل ہوتے چلے جاتے ہیں، بار بار اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم بعض اوقات جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم دوسروں کے بارے میں فوراً بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس بدگمانی میں اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے اس شخص کے خلاف باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم سے دیکھی جا رہی ہیں، چیک ہو رہی ہیں کہ ایکم احسن عملا، کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ عمل کس خانے میں پڑتا ہے، انسان کی خیر کے یا شر کے، وہ کہاں کاؤنٹ ہوگا. اور پھر احسن عمل کے لیے ضروری ہے کہ سنت کے مطابق بھی ہو اور نیت بھی درست ہو، کیونکہ اگر نیت درست نہیں تو وہ عمل درست ہو نہیں سکتا، چاہے بظاہر دیکھنے میں کتنا بڑا کوئی چیریٹی کا کام ہو یا خدمت خلق کا کوئی حسین نعرہ ہو، اس کا کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود نہ ہو. اور وہ زبردست بھی ہے اور بہت بخشش فرمانے والا بھی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ اگر وہ احسن نہ کرے تو انہیں دنیا میں ہی پکڑ لے، لیکن پھر وہ انہیں مہلت دیتا چلا جا رہا ہے. اور بخشش فرمانے والا یعنی بندوں کی کوتاہیوں کے باوجود ان کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، جس نے تہ بر تہ سات آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر کام احسن ہے، خوبصورت ہے، وہ بندوں سے بھی خوبصورتی کا تقاضا کرتا ہے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں دیکھو گے کہ جو احسن سے کم ہو. یعنی ہر چیز کے اندر حسن پایا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز میں لکھ دیا ہے. اور پھر اس خوبصورت کارخانہ قدرت میں خصوصی طور پر جس چیز کو حسن بخشا گیا ہے وہ آسمان ہے، اور آسمان کے ستارے. کہ اگر دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا حسن پیدا کیا ہے اور اس کے کام کتنے خوبصورت ہیں، تو آسمان کو دیکھو. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور انہیں شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی شہاب ثاقب کے ذریعے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے، یعنی جو سرکش ہیں. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے. سمعوا لها شہیقا. شہیق کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جہنم میں چنگھاڑنے کی آوازیں اور چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں گی، اور ان کی آوازیں گدھے کی آوازوں سے مشابہ ہوں گی. یعنی جہنم والے جب چیخ رہے ہوں گے تو اس طرح جیسے گدھے بولتے ہیں. اور شروع کی آواز شہیق ہوتی ہے اور آخر کی آواز زفیر ہوتی ہے. سمعوا لها شہیقا وهي تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی. یعنی جہنم کو جہنمیوں پر بڑا سخت غصہ ہوگا کہ اس کے اندر ایسے نافرمان لوگ آئے ہیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اب وہ ان کے اوپر ناراض ہو رہی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا تو ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور یہ ایک عام ٹرینڈ ہے کہ جو شخص ہمیں نصیحت کرے اس پر کوئی الزام لگا دیا جائے، یا اس کو برا بھلا کہا جائے، یا اس کا ہمت حوصلہ ہی توڑ دیا جائے تاکہ وہ ہمیں سمجھانا چھوڑ دے. قیامت کے دن لوگ اسی بات پر پچھتائیں گے کہ جو ہمارے پاس ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہم نے انہیں کوئی برا بھلا کہا، اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ تم لوگ خود ہی مولوی حضرات ہم پر امپوز کر رہے ہو، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، دنیا کدھر جا رہی ہے اور تم پرانی باتیں کرتے ہو 1400 سال پہلے کی. وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير، وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. کاش سنتے اور سمجھتے تو آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حق بات جاننے کے لیے سنتے رہنا چاہیے، یعنی سننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر، یعنی قیامت کے دن وہ خود مان جائیں گے کہ ان کی کیا کیا غلطیاں تھیں، اور ان میں سب سے بڑی غلطی تو خود قرآن کو نہ سننا، نہ سیکھنا، نہ سمجھنا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت پر کان نہ دھرنا. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے پہلے سے قرآن مکمل پڑھ رکھا ہے، ترجمے سے، تفسیر سے. کچھ ایسے ہیں جو بالکل اختتام کو پہنچے ہوئے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کا لیول مختلف ہے. خود اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مجھے کئی بار پڑھانے تک کا اتفاق ہوا ہے، لیکن اس دفعہ جو پڑھایا ہے یقینی طور پر دل پر اثر پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو کیسے جائزہ لیتی ہوں کہ اگر میں یہ قرآن پڑھاتی اور نہیں پڑھاتی تو کیا میری کیفیت ایک جیسی ہوتی؟ ہرگز ایک جیسی نہیں ہوتی. بہت سے میل اترے ہیں، بہت سی چیزیں جو یاداشت کے پچھلے خانوں میں چلی گئی تھی پھر واپس سامنے آئی ہیں. اور یہی حال ہم میں سے ہر ایک کا ہے کہ انسان پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے مجھے بالکل سمجھ آ گیا، کچھ دن کے بعد وہ پھر بھول چکا ہوتا ہے. تو اس لیے بار بار سنتے رہنا، سمجھتے رہنا، سیکھتے رہنا، دہراتے رہنا یہ بہت ضروری ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. بن دیکھے، اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے. کتنا لگتا ہے؟ کہ واقعی وہ ڈر ہمیں برے کام چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے یا نہیں. تو اللہ کی خشیت جو ہے یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوا تھا، یعنی کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے اندر خالص توحید تھی. جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑنا اور مجھے جلا دینا، اور جب جل کے کوئلہ بن جاؤں تو مجھے پیسنا، اور جس دن تیز ہوا چل رہی ہو تو اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا. اس کے اہل خانہ نے ایسے ہی کیا، لیکن پھر وہ اللہ کے قبضے میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اس کام پر تجھے کس چیز نے مجبور کیا، کیوں تم نے ایسی نصیحت کی؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ آپ کے ڈر سے. اس پر اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. تو اللہ کا ڈر جو ہے یہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، جیسے یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے، لہم مغفرت و اجر کبیر. نہ صرف یہ کہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، بلکہ بہت بڑا اجر ملتا ہے انسان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے خوف سے رونے والا انسان جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ آ جائے. یعنی بکری کا دودھ جیسے نکالتے ہیں تو وہ نکالنے کے بعد واپس بکری کے اندر ڈالنا مشکل ہے، ایسے ہی اس قسم کے شخص کا جہنم میں جانا مشکل. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین اور لطیف ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے. وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ یعنی تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو ہم میں سے ہر انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اسی لیے صبح شام حفاظت کی، عافیت کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے. مثلا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو ترک نہیں کرتے تھے، اور وہ دعا عافیت کی دعا تھی. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و ان یمینی و ان شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہاں پر زمین کے نیچے دھسنے سے بھی پناہ مانگی گئی اس دعا میں. تو اس دعا کو کبھی بھی پڑھنا نہ بھولیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، یعنی پتھروں کی بارش برسنے لگے، تو کیا چیز سلامت بچے؟ کون سی گاڑی پر بچ جائے اور اس کے شیشے نہ ٹوٹے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. یعنی باتوں سے نہیں مانتے تو پھر شاید پتھروں سے ہی مانو، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں پہ غور و فکر کرو. رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ان کو اڑنا سکھاتا ہے اور اتنی بلندی پر روکے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ یعنی اگر اللہ تعالی رزق نہ برسائے تو پھر تم کہاں سے رزق لے سکتے ہو؟ ایک تو بارشوں کو روکنے کی صورت میں رزق رکتا ہے، اور بعض اوقات بارشوں کے زیادہ آ جانے کی صورت میں بھی. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قحط یہ نہیں کہ بارش نہ برسائی جائے، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارش برسے, خوب برسے, لیکن کوئی چیز نہ نکلے زمین سے, کیونکہ وہ بارش رزق لے کر نہیں آئی. بارش سے بھی رزق جب آتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. یہ لوگ دراصل سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں, انا کا شکار ہیں, اس لیے مان کے نہیں دیتے. بھلا بتاؤ, سوچو, جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو, یعنی سر کے بل چل رہا ہو, زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار راستے پہ چل رہا ہو؟ کس کو راستہ زیادہ نظر آئے گا اور کون صحیح راستے پر جائے گا؟ ان سے کہو, اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے, مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو, یعنی سوچنے سمجھنے کی ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اس کے برعکس کیا کرتے ہو؟ جانوروں کی طرح سر اڑھائے چلتے چلے جا رہے ہو بغیر سوچے سمجھے. تو انسان کو یہ روش زیبا نہیں دیتی. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون, ان سے کہو, اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے, یعنی جس نے پیدا کیا وہ واپس بھی لے جائے گا ایک دن, جو لایا ہے وہ ایک دن واپس لے جائے گا. یہ کہتے ہیں, اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو, اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے, اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. ان سے کہو, کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے, کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو, وہ بڑا رحیم ہے, اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو, کیا کبھی تم نے سوچا, اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر کون لا دے گا؟ اور ہم ہر سال گرمیوں میں اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں, جب زمین سے پانی کی سطح بہت کم ہو جاتی ہے تو کس طرح لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں, اور ایک ایک گھڑا یا ایک ایک ٹرک جو ہے وہ دگنی چگنی قیمت پر بک رہا ہوتا ہے, اور انسان مشکل میں پڑ جاتے ہیں. پھر اللہ کی رحمت آتی ہے, بارشیں برستی ہیں, اور پھر اللہ سبحانہ تعالی انسانوں کو سیراب کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے, کسی بھی چیز کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ پانی مل گیا ہے تو بس ہم پیتے جا رہے ہیں اور مفت میں آ رہا ہے زمین سے یا آسمان سے بارش برستی ہے تو بس ٹھیک ہے, یہ سائیکل چل رہا ہے اور ہم جی رہے ہیں. نہیں, ان سب کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اور رحمت کار فرما ہے. اگر یہ نہ ہو تو ہم بھوکے مر جائیں, ایڈیاں رگڑ کر, اور پانی نہ ملے کہیں سے بھی.